رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ارسلت الی الابیض والاسود والاحمر, کہ میں سفید فام, سیاہ فام اور سرخ فام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم یہ کسی ایک خاص رنگ کے لوگوں کے ساتھ مختص نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف دنیا کے کسی ایک بر اعظم کے ساتھ مختص ہو, جہاں پر خاص رنگ کے لوگ پائے جاتے ہوں. خاص سیاہ فام, مثلا افریقہ میں سیاہ فام ہے تو سیاہ فاموں کے لیے ہو, یا سرد علاقے جو ہیں وہاں پر عام طور پر سفید فام لوگ ہوتے ہیں تو سفید فاموں کے لیے ہو, بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان کی رسالت ساری انسانیت کے لیے ہے, سارے لوگوں کے لیے ہے, چاہے انسانوں کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل کے ساتھ ہو, وہ چاہے سیاہ فام ہوں یا سفید فام ہوں یا کسی اور رنگ کے, ان کی جلد جو ہے وہ کسی اور رنگ کی ہو, کسی بھی رنگ کی ہو, تو سب کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر, رسول بن کر آئے ہیں, اور ساری دنیا کے انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. اور سامعین, آئیے آپ سنتے ہیں پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
ہم دو شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ طلاق کی 8-10 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا۔
اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے حکم خدا و رسول کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان کا شدید محاسبہ کر لیا اور انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھ لیا اور آخری انجام خسارہ ہی قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید قسم کا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں اور عقل والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اس نے تمہاری طرف اپنے ذکر کو نازل کیا ہے۔
سامن، گزشتہ پروگرام میں طلاق کے مسئلے پر خاندانی احکام کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ اب ان آیات کریمہ میں پروردگار عالم مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ اگر تم نے مختلف ذاتی، خاندانی اور سماجی معاملات میں حکم الہی کے مطابق عمل نہ کیا تو گزشتہ نسلوں کی طرح تمہیں بھی سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ خداوند عالم کی نافرمانی کی سزا بہت ہی سخت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں مبتلا کرتی ہے۔ البتہ یہ سزا عدل و انصاف اور صحیح حساب و کتاب پر مبنی ہے، تاکہ ایک طرف تو کسی پر ظلم نہ ہو اور دوسری طرف اچھے اور برے افراد کے درمیان فرق کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ آئے کریمہ میں مزید ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ زمانے کے سرکش قبیلے والوں سے عبرت حاصل کرو اور جان لو کہ نافرمانی کرنے والوں کا انجام دنیا اور آخرت میں خسارے کے سوا کچھ نہیں تھا، اور یہ گمان نہ کرو کہ وہ لوگ بہت ہی ہوشیار اور عقل مند تھے اور اس دنیا میں جیت گئے۔ کیونکہ انسان کی زندگی موت سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز سب سے اہم ہے وہ آخرت میں اس کا مقام اور تقدیر ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیاوی عذاب انسان کو آخرت کی سزا سے بچا لے گا، جبکہ خداوند عالم پر ایمان رکھنے والا جانتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ تقوی اور خدا کی نافرمانی سے بچنا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم اور اس کے رسولوں کے احکامات کی نافرمانی دنیاوی نقصان اور تباہی اور آخرت میں سخت عذاب کا باعث بنے گی۔ خداوند عالم کی نافرمانی اور گناہ کے ساتھ آنے والی عارضی لذتوں اور کامیابیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، انسان کی عاقبت کا خاتمہ ہے۔ عقل اور ایمان الگ الگ نہیں ہیں، عقل کی پیروی انسان کو ایمان کی طرف لے جاتی ہے اور اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ عقل اور ایمان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، عقل کی پیروی انسان کو ایمان کے مرحلے تک پہنچاتی ہے اور اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو وجود میں لاتی ہے۔ عقل و وحی انسان کی بقا کی ضمانت بلکہ بنی نو انسان کو بچانے کا ذریعہ ہیں۔ یہ دونوں ہمیشہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور کامیابی اور ابدی سعادت تک پہنچنے کی یاد دہانی اور تنبیہ کرتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورۃ طلاق کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔
وہ رسول جو اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے کہ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور جو خدا پر ایمان رکھے گا اور نیک عمل کرے گا، خدا اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بہترین رزق عطا کیا ہے۔
سامن، قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی خداوند عالم نے ایک نبی بھیجا جس نے خداوند عالم کی کتاب کی واضح آیتوں کی بنیاد پر لوگوں کو برائیوں سے نکال کر نیکی کی طرف بلایا، اور انہوں نے اس دعوت کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ قبول کیا تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت کو پہنچ جائیں۔ واضح رہے کہ عقیدے میں شرک، کفر اور نفاق کی کوئی بھی صورت اور عمل میں کسی بھی قسم کی بدعنوانی، فساد و فحشا اور گناہ انسانوں کے لیے ظلمت و تاریکی شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں تاکہ انسانوں کو فکر و عقیدے میں توحید کا طرف لانے اور عمل میں نیکی کی دعوت دیں۔ اس صورت میں انسان تاریکی سے روشنی کی طرف رہنمائی پاتا ہے اور منزل سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ اگرچہ گناہ، بدکاری اور فساد و فحشا میں ایک قسم کی لذت اور خوشی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لذت عارضی اور غیر دائمی ہوتی ہے، مگر جو شخص عمل صالح کا حامل ہے وہ مستقل اور دائمی لذتیں حاصل کرتا ہے جن تک رسائی اس دنیا فانی میں میسر نہیں ہو سکتی، اور صرف آخرت کی جنت میں ہی وہ لامتناہی لذتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اس جنت میں خداوند عالم نے نیک لوگوں کے لیے بہترین رزق تیار کر رکھا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف آسمانی کتاب ہی بنی نو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نبی ہونا چاہیے جو اس کتاب کی تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کو روزمرہ زندگی میں رہنمائی کرے اور ان کے لیے عملی نمونہ ہو۔ باطل کے راستے بے شمار اور مختلف طرح کے ہیں، اس لیے آیت میں ظلمات کا لفظ جمع کی صورت میں آیا ہے، لیکن حق کا راستہ ایک سے زیادہ نہیں، اس لیے لفظ نور مفرد کی صورت میں آیا ہے۔ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد بنی نو انسان کو خود ساختہ ظلمتوں سے بچانا اور حق کی واضح راہ کی طرف توجہ دلانا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ طلاق کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔
اللہ ہی وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمینوں میں بھی ویسی ہی زمینیں بنائی ہیں، اس کے احکام ان کے درمیان نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے۔
یہ آیت کریمہ جو سورۃ طلاق کی آخری آیت ہے، کائنات کی عظمت اور دنیا کی تخلیق اور تدبیر میں خدا کی لامحدود قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، خداوند عالم نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ ممکن ہے اس آیت میں 7 سے مراد آسمان میں ستاروں کی کثرت یا زمین سے ملتے جلتے سیاروں کی کثرت ہو، یا ممکن ہے دنیا کی کسی ایسی حقیقت کی طرف اشارہ ہو جو ابھی تک بنی نوع انسان پر آشکار نہیں ہوئی ہے اور مستقبل میں علم و سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ واضح ہو جائے۔ لیکن صرف تخلیق ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس عظیم الشان دنیا کا نظم و نسق، جس کی ابتدا، انتہا اور جہتیں جدید آلات اور دوربینوں کی موجودگی کے باوجود انسان جس سے ابھی تک ناواقف ہے، ایک اہم معاملہ ہے جو خالق کائنات کے لامحدود علم اور قدرت کو بیان کرتا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ خالق اور رب دونوں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق اور اس کے معاملات کا انتظام دونوں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں خدا کے بارے میں جو 2 الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں وہ خالق اور رب ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے وجود خدا اور اس کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ صرف مخلوق کو دیکھتے ہیں اور خالق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں خدا کا علم مکمل، درست اور بے عیب ہے۔
سامعین، انہیں رائس کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ابھی پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
کنیزانِ زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو، کر نظر کرم دے ہیں دو امان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
کر بلکہ مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے. سامعین اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب قرآن کریم ہے. قرآن کریم اور دوسری آسمانی کتابوں میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ سابقہ آسمانی کتابیں معجزہ نہیں تھیں اور قرآن کریم معجزہ ہے. سابقہ آسمانی کتابیں ایک خاص وقت تک کے لیے محدود تھیں، لیکن قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ اپنے زمانے نزول کے ساتھ، یعنی جس زمانے میں نازل ہوا تھا اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، مختص نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے. کیونکہ انسان جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے آتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ قرآن مجید جو ہے یہ عالمین کے لیے ذکر ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن مجید عالمین کے لیے ذکر ہے. اور سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. فرقان سے یہاں پر مراد قرآن کریم ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ سارے جہانوں کے لیے نذیر اور ڈرانے والا ہو. نذیر کے معنی یہاں پر ڈرانے والا ہے، اور عالمین سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے لوگ اور قیامت تک کے سب لوگ شامل ہیں اس میں. سامعین آئیے اب پروگرام سنتے ہیں، آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. امید ہے آپ نے ہمارے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور ان اسباق میں موجود اہم الفاظ اور تراکیب کو اپنی نوٹ بک پر لکھ کر اسے آپ نے دہرایا بھی ہوگا. جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا، محمد اور رامین ہاسٹل کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور دونوں کو تہران یونیورسٹی کی ہاسٹل انتظامیہ نے ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی ہے. محمد اور رامین کی آج صبح 8 بجے کلاس ہے اور اس وقت صبح کے 7 بج رہے ہیں. دونوں کو کلاس پہنچنے کی جلدی ہے اور دونوں یونیورسٹی جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. چونکہ یونیورسٹی کی بس 7:30 بجے ہاسٹل کے مین گیٹ سے یونیورسٹی جائے گی، لہذا محمد اور رامین کی پوری کوشش ہے کہ وہ بس کے ذریعے ہی یونیورسٹی جائیں. محمد اور رامین کے دوست سعید کے پاس کافی وقت ہے، کیونکہ اس کا کالج ہاسٹل سے بالکل نزدیک ہے اور وہ پیدل چل کر ہی کالج جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں کالج اور یونیورسٹی جانے کے لیے کیا کیا کام انجام دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ پر توجہ کریں، نئے الفاظ اور محاوروں کو لکھیں اور انہیں چند بار دہرائیں۔
صبح بخیر،
صبح بخیر۔
ساعت،
وقت۔
چند،
کتنا، یہ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا
ساعت چند است،
کیا وقت ہوا ہے؟
هفت،
سات۔
آره،
ٹھیک یا جی ہاں۔
بله،
ہاں۔
خیلی،
بہت۔
امروز،
آج۔
تو،
تو یا تم۔
داری،
تمہارے پاس ہے۔
دانشگاہ،
یونیورسٹی۔
تو می روی،
تم جا رہے ہو۔
دانشکده،
کالج۔
نزدیک من،
میرے قریب۔
می روم،
جا رہا ہوں۔
پیاده،
پیدل۔
هم،
بھی۔
عجله کن،
جلدی کرو۔
اتوبوس،
بس۔
می رود،
جائے گی۔
هفت و نیم،
ساڑھے سات۔
حتماً،
یقیناً۔
خدا حافظ،
خدا حافظ۔ سامعین، اب محمد، رامین اور سعید کے درمیان ہونے والی گفتگو سماعت فرمائیں۔
صبح بخیر محمد،
صبح بخیر محمد۔ سامعین، ایرانی ثقافت یا تہذیب میں جب افراد صبح کے وقت ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو عام طور پر الیک سلیک کے ساتھ ساتھ صبح بخیر بھی کہتے ہیں۔ صبح بخیر آپ کے علم ہی ہے، یعنی صبح کا آغاز اچھا ہو، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جسے انگریزی میں گڈ مارننگ کہا جاتا ہے۔
صبح بخیر، ساعت چند است؟
صبح بخیر، وقت کیا ہوا ہے؟
هفت،
سات بجے ہیں۔
ساعت هفت است؟
سات بج گئے ہیں۔
آره، خیلی دیر است۔
جی ہاں، کافی دیر ہو گئی ہے۔
سلام، صبح بخیر۔
سلام، صبح بخیر۔
امروز صبح تو کلاس داری؟
کیا آج تمہاری کلاس ہے؟
بله، ساعت هشت۔
جی ہاں، آٹھ بجے۔
تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
کیا تم بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه، دانشکده نزدیک است، من پیاده می روم۔
نہیں، میرا کالج نزدیک ہے، میں پیدل جاؤں گا۔
رامین، تو ہم پیاده به دانشگاه می روی؟
رامین، کیا تم بھی پیدل یونیورسٹی جاؤ گے؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه می روم۔
نہیں، میں بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا۔
من ہم با اتوبوس به دانشگاه می روم۔
میں بھی بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤں گا۔
پس عجله کن، اتوبوس هفت و نیم می رود۔
پس جلدی کرو، بس ساڑھے سات بجے روانہ ہو جائے گی۔
حتماً، خدا حافظ۔
یقیناً، خدا حافظ۔
به سلامت۔
سامین، فارسی میں لفظ بے سلامت ایک دعائیہ کلمہ ہے اور معمولاً خدا حافظی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ بعض اوقات سلامت رہو کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب آئیے فارسی جملوں کو ایک بار پھر سنتے ہیں۔
صبح بخیر محمد،
صبح بخیر۔ ساعت چند است؟
هفت۔
ساعت هفت است؟
آره، خیلی دیر است۔
سلام، صبح بخیر۔
صبح بخیر، امروز صبح تو کلاس داری؟
بله، ساعت هشت.
سعید، تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
نه، دانشکده نزدیک است، من پیاده می روم.
رامین، تو هم پیاده به دانشگاه می روی؟
نه، من با اتوبوس به دانشگاه می روم.
منم با اتوبوس به دانشگاه می روم.
پس عجله کن، اتوبوس ساعت هفت و نیم می رود.
حتما، خدا حافظ سعید.
خدا حافظ.
به سلامت.
سامعین، محمد اور رامین تیزی سے کمرے سے باہر نکل کر بس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس دوران سعید آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے تاکہ وہ بھی وقت پر کالج پہنچ جائے. سامعین، اور اب ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
صدا ہے یہ سب کی مراد. انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو. اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا. تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا. خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تین
کشمیر و کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و ناب رب کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے
سورتے عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ امریکی سازشیں ناکام ہوں گی ایران کو علاقے میں کسی بھی اقدام کے لیے نیابتی فورس کی ضرورت نہیں ہے وقت پڑنے پر ایران خود اقدام کرے گا رہبر انقلاب اسلامی کا اہم خطاب ایک خصوصی پرواز اڑا کر ایران نے نیا ریکارڈ قائم کیا پائلٹ عملہ اور مسافر سبھی خواتین غزہ پر صہیونیوں کی وحشی گری کا سلسلہ جاری متعدد فلسطینی شہید اور زخمی اور حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل پی ٹی آئی کا خیر مقدم
لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو علاقے میں ہر اقدام کے لیے نیابتی فورس کی ضرورت نہیں ہے, اور یمن, حزب اللہ, حماس اور جہاد اسلامی جیسی تنظیمیں ایمان اور اعتقاد کی بنیاد پر جہاد کر رہی ہیں. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے شعرا اور مداحان اہل بیت عصمت و طہارت نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اہم ترین کام حقائق کو بیان کرنا تھا, اور اہل بیت کی مداحی حقائق کو بیان کرنے کے تعلق سے حضرت کی ہی اتباع اور پیروی ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس دور کے حقائق کو بیان کیا اور ان مسائل کو بھی بیان کیا جو انہی دنوں پیش آئے تھے, اور مسائل اور حقائق کو بیان کرنا ایک اہم فریضہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے دوران علاقے میں امریکی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ملکوں پر تسلط جمانے کے لیے امریکہ دو طرح کے منصوبے رکھتا ہے, یا تو استبداد قائم کرتا ہے یا پھر ملکوں میں بدامنی اور شورش پیدا کراتا ہے, اور اس نے شام میں شورش اور بدنی پیدا کرائی ہے, اور آج امریکہ اور سینی حکام اپنے زوم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ایران کے سلسلے میں امریکیوں کی عداوتوں اور دشمنیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک امریکی عہدیدار ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتا ہے کہ جو بھی ایران میں شورش کرے گا اس کی ہم مدد کریں گے. علاقے میں رونما تبدیلیوں کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران نے علاقے میں اپنی نیابتی فورس کھو دی ہے. یہ بھی ایک غلط پروپیگنڈا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی کوئی بھی پراکسی نہیں ہے. یمن, حزب اللہ, حماس اور جہاد اسلامی جیسی تنظیمیں ایمان اور اعتقاد کی بنیاد پر جہاد کر رہی ہیں. ان کے عقائد اور ایمان انہیں میدان جنگ و جہاد میں ڈٹے رہنے پر مجبور کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں کسی دن کوئی کاروائی یا اقدام کرنا ہوا تو ہمیں نیابتی فورس کی ضرورت نہیں ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شام کے حالات ہمیشہ آج جیسے نہیں رہیں گے, اور خدا کے فضل و کرم سے علاقے کا مستقبل آج کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا. ایران نے ایران بانو نامی ایک خصوصی پرواز اڑا کر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. مشہد سے ہمارے نامہ نگار کے مطابق ایران بانو یا ایران لیڈی نامی اس پرواز کی پائلٹ, پورا عملہ اور مسافر سبھی خواتین تھی, اور یہ دنیا میں اپنی نوعیت کی منفرد پرواز تھی جو ایران کے مقدس شہر مشہد کی جانب انجام پائی. اس پرواز کی پائلٹ ایران کی پہلی خاتون پائلٹ کہلانے والی محترمہ شہزاد شمس رہی, جبکہ اس کی مسافر 110 خواتین تھیں جن کا تعلق ایران کے ایلیٹ طبقے اور شہدا کے اہل خانہ سے تھا. اس پرواز کا اہتمام بنت الرسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کے موقع پر کیا گیا, جس کا مقصد ایک مسلمان اور با حجاب خاتون کی عظمت اور اس کی حقیقی حیثیت کو اجاگر کرنا تھا. خیال رہے کہ 20 جماعت ثانیہ کو ایران میں یوم مادر, یوم خاتون کے طور پر منایا جاتا ہے, اور اس موقع پر دین اسلام میں ایک ماں اور خاتون کو حاصل مقام کی جانب مختلف انداز میں دنیا والوں کو توجہ دلائی جاتی ہے. برطانیہ میں اہل بیت عصمت و طہارت کے عقیدت مندوں نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن منایا. لندن میں واقع اسلامی مرکز میں ایک محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا, جس میں اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے عقیدت مندوں نے فارسی, عربی اور انگریزی زبانوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر روشنی ڈالی. اس موقع پر اسلامی مرکز کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم موسوی نے شہزادی کائنات سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی. انہوں نے موجودہ دور میں خاندانوں کے اختلافات اور ان کو درپیش مختلف طرح کے مسائل کا سبب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طرز زندگی سے دوری کو قرار دیا. حجت الاسلام والمسلمین سید ہاشم موسوی نے حیا اور پاک دامنی کو بھی خاندانوں کو درپیش ایک بڑا مسئلہ قرار دیا, اور کہا کہ اگر خواتین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا آئیڈیل قرار دیں تو خاندانوں کو بہت سے مسائل سے نجات مل جائے گی. غزہ شہر میں فلسطینی پناہ گزینوں کی رہائش گاہ پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 8 کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطین سے موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے غزہ شہر کے عبدالرج محلے میں موسیٰ بن نصیر اسکول پر بمباری کی، جس میں کئی بچوں سمیت 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی صہیونی ٹولے نے خان یونس میں ناصر اسپتال کے قریب پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر بمباری کی تھی، جس میں درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے اب غزہ، خاص طور پر اس کے شمالی علاقے میں فلسطینیوں کی جان لینے کے لیے آپس میں گویا مقابلہ آرائی شروع کر رکھی ہے، اور فلسطینیوں کا قتل صہیونی دہشت گردوں کی تفریحات میں شامل ہو گیا ہے، جس کے تحت وہ کہیں بھی اندھا دھند بمباری اور گولہ باری کر دیتے ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ کے 70% سے زائد مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ صہیونی دہشت گرد اب تک شمالی غزہ کے تقریباً 100,000 باشندوں کو جبراً اس خطے سے باہر نکلنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ فلسطین میں انسانوں کا قتل عام ایسے عالم میں جاری ہے کہ عالمی ادارے صہیونی حکومت کے سامنے تاحال بے بس نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے صہیونی حکام کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہونے کے باوجود صہیونی جرائم کے تسلسل پر لگام نہیں لگ سکی ہے۔ غزہ و لبنان کے بعد اب شام میں اپنے پیر پسارنے کا خواب دیکھنے والی غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت اور ناجائز قبضے کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنانی نیوز چینل المنار کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے قنیطرا کے بعض شہر میں بنائے گئے دفاعی مورچے کو ہٹا کر اس شہر میں دراندازی کا سلسلہ شروع کیا۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی دہشت گردوں نے بعض شہر کے باشندوں کو اپنے ہتھیار جمع کرانے کے لیے 2 گھنٹوں کی مہلت اور ساتھ ہی دھمکی دی ہے کہ وہ لوگوں کے اختیار میں موجود ہتھیاروں کو تحویل میں لینے کے لیے شہر کے اندر دھاوا بولیں گے۔ ادھر دراز صوبے سے اطلاعات ہیں کہ صہیونی دہشت گردوں نے حوض یرموک علاقے میں 2 قریوں جملہ اور ماربا پر اپنا ناجائز قبضہ جمع لیا ہے۔ کیتھولک رہنما پاپ فرانسس نے ایک بار پھر غزہ پٹی پر اسرائیل کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ صحاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دنیا عیسائیت کے کیتھولک رہنما پاپ فرانسس نے ویٹیکن میں کرسمس کی مناسبت سے اپنے خطاب میں ایک بار پھر غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے قتل عام کی مذمت کی اور اسے ایک ظالمانہ اقدام قرار دیا۔ دریاسنا صہیونی حکومت نے نسل کش اسرائیل فوج کے وحشیانہ حملوں کی مذمت میں پاپ کے بیانات اور ان کی جانب سے فلسطینی عوام کی حمایت کو دوہرے معیار کا حامل بتایا ہے۔ صہیونی حکومت کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ پاپ کا بیان مایوس کن ہے، کیونکہ اس کا سچ سے تعلق نہیں ہے، وہ اسرائیل جنگ کی ماہیت سے واقف نہیں ہیں۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے دہشت گردانہ حملے میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے 16 جوانوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کی شہادت پر سوشل نیٹ ورک ایکس پر اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 16 پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت کی خبر سن کر ہمیں دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں پاکستان کی حکومت، فوج، عوام اور خاص طور پر ان خاندانوں کو جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا دلی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے شہدا کے درجات کی بلندی اور سوگوار خاندانوں کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کے لیے کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کی تجویز پر حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ خان، سینیٹر عرفان صدیقی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری سالک حسین شامل ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی امین خان گنڈا پور اور صاحبزادہ حمید رضا کمیٹی میں شامل ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھانے کے لیے دونوں کمیٹیوں کے اراکین کو پھر 11:30 ملاقات کی دعوت دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل کا خیر مقدم کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کمیٹی کی تشکیل کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ پارا چنار کے عوام کو داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے پارا چنار میں انسانی المیے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے اور سنگین صورتحال کو حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق پارا چنار کے مقامی شیعہ برادری کو داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جبکہ صوبائی حکومت خاموش اور غیر فعال ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 800,000 افراد 2.5 مہینے سے محاصرے میں ہیں، خطے میں خوراک اور ادویات سمیت ضروری سامان کی قلت ہے۔ ادویات کی کمی کی وجہ سے اب تک 60 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے مطابق پارا چنار میں 300 سے زیادہ مریض علاج کی عدم دستیابی کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں اور ہزاروں افراد روزی روٹی کھو چکے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایک ملک ایک انتخاب کو علاقائی جماعتوں کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق جی ایس ٹی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے راجستھان پہنچنے پر عمر عبداللہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو اس بل پر مکمل بحث کرنی چاہیے تاکہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ایک ملک ایک انتخاب یا ون نیشن ون الیکشن بل پارلیمنٹ کے سامنے موجود ہے، ضروری ہے کہ اس پر مکمل غور و خوض کیا جائے اور تمام جماعتوں کی رائے لی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اس بل سے کسی کو فائدہ ہوگا، میرے خیال میں اس کا مقصد علاقائی سیاست کو کمزور کرنا اور علاقائی جماعتوں کے کردار کو محدود کرنا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں ون نیشن ون الیکشن بل پر غور کے لیے پارلیمنٹ نے 39 رکنی مشترکہ کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی بی جے پی کے سینئر رکن پارلیمان پی پی چودھری کو سونپی گئی ہے۔ کمیٹی میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین شامل ہیں، جن میں بی جے پی کے 16، کانگریس کے 5، سماج وادی پارٹی، ترمول کانگریس اور ڈی ایم کے 2-2، جبکہ دیگر جماعتوں کا 1-1 رکن شامل ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل نے کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکی حملے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت سے نہیں روک سکیں گے اور ہم صہیونی مراکز پر اپنے جوابی حملے جاری رکھیں گے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمن کے خلاف امریکی حملے دہشت گردانہ اور غزہ کے عوام کی نسل کشی میں اسرائیلی وحشی گری کی حمایت میں انجام پائے ہیں۔ یمنی رہنما الحوثی نے کہا کہ یمن کے فلسطین 2 میزائلوں کے مقابلے میں ہیتھ دفاعی سسٹم ناکام ہے اور دہشت گرد سینی حکومت کو امن و سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دفاعی طاقت و صلاحیت مسلسل بڑھ رہی ہے اور امریکی، یورپی اور اسرائیلی دفاعی سسٹم کی ناکامیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس درمیان امریکہ کی سینٹرل کمان سینٹ کام نے اس سے قبل یمن کے دارالحکومت صنعاء پر سنیچر کو انجام پانے والے فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سینٹ کام نے ایک بیان جاری کر کے صنعاء پر امریکی حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ یمن کے انفارمیشن منسٹر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ واضح ہے کہ امریکیوں نے اپنی غلطیوں سے درس عبرت حاصل نہیں کیا ہے۔ یمن کے انفارمیشن منسٹر ہاشم احمد عبدالرحمن شرف الدین نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں یمن پر امریکی حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی یمنیوں کے ہاتھوں زیادہ سے زیادہ ذلیل و خوار ہونے پر بزد ہیں۔ یمنی میڈیا نے سنیچر کو صنعاء کے بعض علاقوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کا اعلان کرتے ہوئے یمنی دارالحکومت کے بعض حصوں میں شدید دھماکے کی خبر دی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے اس مجلس کا آخری پروگرام فلسطینی کاز.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پروگرام فلسطینی کاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کی صورتحال کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. غزہ پر صہیونی جارحیت کو 442 دن گزر چکے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی اس جارحیت میں نہ صرف شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، بلکہ لاپتہ بھی ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. اور عالمی برادری بدستور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. زبانی حمایت غزہ کی جا رہی ہے، لیکن اس صہیونی جارحیت کو رکوانے کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی جارحیت کا دائرہ جو ہے وہ غزہ سے نکل کر فلسطین کے دوسرے علاقوں تک اور پھر جنوبی لبنان تک اور شام تک پھیل گیا. تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں کی؟ کیا صہیونیوں کو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی ہے؟ کیا مزاحمت محاذ کمزور ہو رہا ہے یا طاقتور ہو رہا ہے؟ کیا صہیونی منصوبے کامیابی کی طرف ہیں یا صہیونی حکومت کا پستی کی جانب سفر تیزی کے ساتھ جاری ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہم آج کے پروگرام میں بات چیت کریں حاضر ہوتے ہیں.
غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے 442 روز بھی صہیونی حکومت نے اس علاقے کے باشندوں کے خلاف حملوں اور وحشیانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. غاصب صہیونی فوج نے فلسطینیوں کے گھروں کو نشانہ بنانے کی پالیسی کے تحت شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ البلد میں ایک مکان پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 7 بچوں سمیت 10 فلسطینی شہید ہو گئے. اس کے علاوہ صہیونی فوج نے غزہ کے اسبرہ، تل الہوا، السفتاوی، النصیرات کیمپ، البریج کیمپ اور الجنینا علاقوں کے علاوہ تابعین اسکول کے قریب ایک گھر پر بھی حملہ کیا، اس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے. اسی حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ غزہ جنگ میں صہیونی حکومت کے رویے اور 60,000 سے زائد خواتین اور بچوں کی نسل کشی نے پورے خطے کے لیے اسرائیل کے خطرہ ہونے کے بارے میں ایران کے انتباہات کی سچائی کو ثابت کر دیا ہے. D8 سربراہ اجلاس کے موقع پر سید عباس عراقچی نے مصری TV چینل الغد کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بڑے اسلامی ممالک کو کمزور اور منتشر کرنے کا طویل المدتی امریکی صہیونی منصوبہ، خطے میں قابض حکومت کا غلبہ، غزہ جنگ کے دوران صہیونی حکومت کا طرز عمل اور غزہ اور لبنان میں 60,000 سے زائد خواتین، بچوں اور شہریوں کی نسل کشی اور شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت اور شام کی دفاعی تنصیبات، اقتصادی اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی پورے خطے کے لیے اسرائیل کے خطرہ ہونے کے بارے میں ایران کے انتباہات کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خطے میں مزاحمتی محور کی تشکیل کا بنیادی ہدف فلسطین میں صہیونی حکومت کے قبضے اور جارحیت کا مقابلہ کرنا اور فلسطینیوں حقوق کی بازیابی ہے. غزہ جنگ میں ہونے والے نقصانات اور بعض رہنماؤں کی شہادت کے باوجود بھی مزاحمتی محاذ نے قابضین پر کالی ضربیں لگائی ہیں، اور انہی ضربوں نے صہیونی حکومت کو لبنان میں مذاکرات اور جنگ بندی کو قبول کرنے پر مجبور کیا. دوسری جانب غزہ پر صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کے جواب میں مزاحمتی محاذ نے بھی صہیونی دشمن کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے. فلسطینی مزاحمتی تنظیم القصبرے گڈ نے غزہ کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے صہیونی فوج کے ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے. تحریک جہاد اسلامی کے عسکری ونگ نے ایک بیان بیان میں کہا کہ صہیونی ڈرون طیارہ غزہ میں جاسوسی کے مشن پر تھا، مجاہدین نے غزہ کے فضائی حدود میں اس ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ تنظیم نے دوسرے بیان میں کہا کہ نتساریم میں صہیونی فوج کے مرکز کو بدر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے، اس حملے میں قابض صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ القدس بریگیڈ نے کہا کہ حملے کے بعد زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ لاوازین البوریش کیمپ کے مشرق میں واقع صہیونی فوج کے ٹھکانے پر بھی فلسطینی مجاہدین نے مارٹر گولوں سے حملہ کیا ہے۔ حماس نے غزہ پٹی میں گزشتہ 77 دنوں میں صہیونی فوج کے خلاف آپریشنوں کے دوران 60 صہیونی فوجی اور ایک اعلیٰ کمانڈر کے ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ ادھر یمنی فوج نے بھی صہیونی فضائی حملوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے تل ابیب کے مرکز پر میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوج نے یمنی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ میزائل حملوں کے بعد مختلف شہروں میں حفاظتی اقدامات کے تحت سائرن بجائے گئے۔ المیادین نے صہیونی ذرائع کے حوالے سے کہا کہ یمنی فوج کے میزائل حملے میں تل ابیب کے مرکز میں واقع ایک عمارت میں آگ لگی ہے۔ صہیونی دفاعی سسٹم آئرن ڈوم یمنی میزائلوں کو روکنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ اس حملے میں 20 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے، جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ مزاحمتی فورسز کے حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صہیونی فوج کی جارحیت کے باوجود مزاحمتی محاذ بدستور طاقتور اور ڈٹا ہوا ہے، اور وہ صہیونی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ جوابی کاروائیاں بھی انجام دے رہا ہے، کہ جس پر صہیونی حلقوں میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔
فلسطینی کاسٹ پروگرام آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس موضوع پر ہم نے بات چیت کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر کیوان سائدی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نام خدمت
رحمان الرحیم، میں بھی آپ کاظم صاحب کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ بہت اچھی اور مفید گفتگو ہوگی
انشاءاللہ۔ اور پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صابر ابو مریم صاحب، آپ فلسطین فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام جناب، بہت شکریہ۔
جی، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر کیوان سائدی سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کو 442 دن ہو گئے، اور اس کے باوجود جو مقاصد صہیونی حکومت نے بیان کیے تھے 7 اکتوبر کے بعد سے، ان میں سے ایک بھی مقصد اس 442 دنوں میں وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو خطے کی اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے، جو صہیونی حکومت کی پوزیشن ہے اور جو مزاحمتی محاذ کی پوزیشن ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
بھلے ہمطور کے اشارہ کیا،
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ تقریباً 14 مہینہ اس خونریز جنگ کو گزر رہے ہیں، 10,000 لوگ جن میں اکثر خواتین اور بچے ہیں غزہ میں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے صہیونی حکومت، نسل پرست صہیونی حکومت کے ہاتھوں سے، اور شہداء کی اعداد و شمار جو ہے بہت زیادہ ہے۔ قیدی جو ہیں، اور بہت سے فلسطینیوں کو قید بھی بنایا گیا، اور امریکہ جو صہیونی حکومت کی مدد کرتا تھا وہ اس کا سلسلہ جاری ہے مسلسل۔ لیکن جو چیز جو ہے وہ ایک حقیقت کے طور پر جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ تمام قتل عام فلسطینیوں کے باوجود، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک استحکام اور ایک مضبوطی اور ایک تسلسل آپریشن کا جاری ہے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ صہیونی حکومت خاص طور سے اپنے کمانڈروں کی زبان سے جو ہے وہ مرتب اعلان ہوتا ہے کہ وہاں کا تصفیہ کر دیا گیا ہے، نسلی صفایا کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو وہاں سے ختم کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 90% غزہ کی عمارتیں جو کہ اسرائیل کہہ رہا ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، نابود کر دیا گیا ہے۔ لیکن دوسرے جو واقعات جنہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ خود صہیونی حکام کے بقول اور ان کے اعتراف کے بقول تقریباً 4,000 افراد غزہ کے وہ حماس میں شامل ہوئے ہیں اور استقامتی محاذ میں شامل ہوئے ہیں اور تازہ نفس تازہ دم فوج اور طاقت اور جوان کی حیثیت سے شامل ہوئے ہیں حماس کے ساتھ. اس جو ہے وہ مختلف میڈیا ذرائع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کمزور ہو گئی ہے اور ہم نے ان کے بڑے بڑے کمانڈروں کو جیسے سنوار جیسے کمانڈروں کو شہید کر دیا ہے. لبنان میں جناب آغا سید حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا ہے. لہٰذا مختلف قسم کے جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے استقامت کے کمانڈروں کی, ہم نے جلد ہی جو ہے وہ اس کے پیش نظر کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو صہیونی حکام جس کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ان واقعات کے ساتھ ہی کل جو ہے وہ ایک اور خبر آئی اور وہ یہ کہ 500 فوجی افسر صہیونی فوج کے استعفیٰ دے چکے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر. اس کی وجہ جنگ کا طویل ہونا, جنگ کا تھکا دینے والا ہونا, اور جو توقع انہیں تھی اس کا پورا نہ ہونا, اور یہ سب کے سب جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کاروائیاں کر رہا ہے. اور یہ واقعات ایسی صورت میں رونما ہو رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مقبوضہ سرزمینوں پر جو ہے وہ 0 پوائنٹ سے جو ہے وہ وہاں پر جہاں سے وہ جنگ کر رہا ہے وہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ حماس کو ہم نے ختم کر دیا ہے.
اور ہم اسی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب صابر ابو مریم صاحب, ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ اسرائیل جو ہے ان تمام کاروائیوں سے اور جو ظلم و جارحیت اس نے کی ہے, آج 442 دن ہو گئے, ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جیسے اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. کیا ایسا ہی ہے کہ 442 دن اس نے غزہ پر جارحیت کی لیکن جو مقاصد اس نے بتائے تھے قیدیوں کو چھڑانا اور فلاں فلاں چیزیں کرنا, وہ مقصد کیا اسے حاصل ہو گئے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنگوں کا فیصلہ جب بھی کیا جاتا ہے تو جنگوں کا فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون سے حریف نے کون سے فریق نے کون سے مقاصد حاصل کیے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کی جو کہانی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جب فلسطینیوں نے اپنے حق کی خاطر اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو 1948 سے چل رہی تھی ایک کاروائی انجام دی, اور اس کے بعد غاصب سے ہونی ریاست اسرائیل نے کہا کہ اب ہم حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے, ہم جو ہمارے قیدی پکڑے گئے ہیں ان کو واپس لے آئیں گے اور پورے کے پورے وہ غزہ کے اوپر اب ہم اسرائیل کو قابض کر. 3 بڑے مقاصد بیان کیے تھے اور بھی ایک دو ہیں ابھی ان کو ہم زیر بحث نہیں لاتے, لیکن یہ بنیادی 3 مقاصد تھے جن کو انہوں نے بیان کیا تھا. تو اب سوال یہی ہے جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور معزز مہمان نے بھی جو بات کی ہے 100% یہ درست ہے کہ آپ دیکھیے کہ پہلا مقصد انہوں نے کہا کہ حماس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. تو کیا حماس کو آج کیا اکھاڑ کر پھینک دیا گیا؟ بلکہ یہ تو بالکل جو ہے وہ سارا کا سارا کام ابھی الٹا ہو رہا ہے. یعنی یہ اسرائیل, یہ غاصب ریاست جس نے 1967 میں, 1973 میں, 1982 میں, 1978 میں عرب ممالک کی فوجوں کو شکست دی تھی, لبنان کی سرزمین پر باقاعدہ فوجی چڑھائی کر کے لبنان پہ قبضہ کر لیا تھا, اور اس کے کئی جرائم جو ہے اس وقت کے موجود ہیں کہ یہ اپنی جو توسیع پسندانہ اس کے عزائم تھے وہ سیکنڈوں اور گھنٹوں کی صورت میں وہ بدل رہے تھے. لیکن آج پوری دنیا کے سامنے ایک سوال اٹھ رہا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ 14 مہینے کی اس جنگ میں, کہ 450 دن ہونے والے ہیں اس جنگ میں, کیا اسرائیل نے حماس کو ختم کر دیا؟ حماس تو باقی ہے. ہاں, یحییٰ سنوار شہید ہو گئے, اسماعیل ہانیہ صاحب شہید ہو گئے, اور دیگر قائدین اور رہنما حماس کے بھی اور ہمارے حزب اللہ کے بھی, جو سب سے بڑے مجاہد عظیم ہمارے سید حسن نصر اللہ اور سید ہاشم صفی الدین اور دیگر ہمارے قادران وہاں پہ شہید ہو گئے. لیکن سوال پھر وہی آ رہا ہے کہ کیا حماس ختم ہو گئی ہے؟ کیا حزب اللہ ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. پھر آئیے جو قیدیوں کا معاملہ ہے, قیدیوں کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا کہ قیدی چھڑوا لیے. آج میں آپ نیتن یاہو کے گھر کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں, کل بہت بڑا احتجاج ہوا ہے, پرسوں رات کو بہت بڑا احتجاج ہوا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے لوگوں نے. یہ صہیونی آباد کار ہیں جو نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ قیدیوں کے تبادلے کی ڈیل کرو. ورنہ ہم تمہارے خلاف جو ہے نا اور تیز کریں گے یہ جو احتجاجی سلسلہ ہے. تو اب یہ صورتحال یہاں پر آ گئی ہے کہ اب اگر نیتن یاہو اس ہڈی کو اگلتے ہیں تو بھی پھنس چکے ہیں, اور اگر کھا جاتے ہیں تو بھی گلے میں پھنس چکی ہے. تو اب قیدیوں کا تبادلہ اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ فلسطینیوں کی جیت ہے. یحییٰ سنوار نے اپنی شہادت سے پہلے بھی حماس کی پوری قیادت کو خط لکھا تھا جو قطر میں موجود ہے, ان کو کہا تھا کہ ہم نے فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے, اب یا تو فلسطین آزاد ہوگا یا پھر کربلا بنے گی. اب کربلا کا جو درس ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کربلا کیا ہے. نماسا رسول بے شک وہاں پر شہید ہو گئے لیکن کامیابی کس کی ہوئی. سیم اسی طرح یحییٰ سنوار شہید ہو گئے لیکن آج کامیاب کون ہے؟ آج پوری دنیا میں فلسطین کی آواز کون اٹھا رہا ہے؟ یورپ کے لوگ اٹھا رہے ہیں, افریقہ کے لوگ اٹھا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جنوبی امریکہ کے اندر وینزویلا کے اندر ایک بہت بڑی عالمی فلسطین کانفرنس, وینزویلا ایک بالکل کرسچن ٹائپ کا ملک ہے, کوئی وہاں پہ یعنی جس کو کہنا چاہیے وہ مذہبی ٹائپ کی حکومت نہیں, ایک عجیب یعنی ایک سادہ سا ملک ہے. وہاں کے اوپر آپ دیکھیں گے دنیا بھر کے 52 ملکوں کے لوگ جمع ہو گئے اور ان کا صدر ماڈورو خود آ کر فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وینزویلا فلسطین ہے اور فلسطین وینزویلا ہے, اور جو ان کا دارالحکومت کاراکاس ہے کہتا ہے کہ یروشلم ہے, ہم مداہمت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں, یہ جو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا بدل گئی ہے, جو دنیا بدل رہی ہے, یہ فلسطین کی وجہ سے بدل رہی ہے, اسرائیل کی وجہ سے نہیں. تو لہذا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان ساری تبدیلیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں فلسطین کا مسئلہ اوپر ہے, اور غاصب صہیونی جو ہیں جو ریاست اسرائیل ہے وہ اپنا امیج جو بھی اس کا شیطانی امیج تھا جو کچھ بھی تھا وہ کھو چکی ہے, وہ برباد ہو چکی ہے اور جڑ سے اکھڑ رہی ہے.
جی صابر صاحب, ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, صابر ابو مریم صاحب نے اشارہ کیا کہ اب یہ جو فلسطینیوں کی جد و جہد ہے اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر فلسطین کا مسئلہ کھل کر سامنے آیا ہے, اور دنیا کے جو حقیقت پسند عوام ہیں وہ اب فلسطین کے ساتھ ہے, جس کی مثال انہوں نے کاراکاس میں جو فلسطین کانفرنس ہوئی تھی اس کو بیان کر کے دی, اور خود امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح طلباء نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کیا ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ اپنی گفتگو میں بات کو بڑھا رہے تھے, کیا جب صہیونی حکومت نے غزہ کے خلاف اس ظلم و جارحیت کا ارتکاب کیا اور اب وہ شام تک آگے چلی گئی ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی ہے, کیا واقعاً ایسا ہی ہے؟
مجموعی طور پر جو چیز صہیونی حکومت جس کی کوشش کر رہی تھی وہ تمام فوجی طاقتوں کو اور صلاحیتوں کو جو حماس کے پاس تھی, ان میں سے ایک جو ہے وہ استقامت کا ایک اہم ضلع ہونے کی حیثیت سے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی ساتھ شہادت پسندانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ڈرون کاروائیاں انجام دی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی استقامتی فورسز جو ہے خاص طور سے حماس جس جگہ چاہتی ہے ارادہ کرتے ہی جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور بھرپور حملے انجام دیتی ہے. یہاں پر ہم ضروری ہے کہ یہ گریز کرتے ہوئے عرض کریں کہ جو صورتحال صہیونی حکومت کی ہے اور اس نے جو شام میں جو صورتحال کو آگے بڑھایا, اس میں آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو جو صہیونی حکومت غاصب صہیونی حکومت کا وزیر اعظم ہے وہ بشار اسد حکومت کا گرنے کے بعد بہت ہی متکبرانہ انداز میں اور بہت فاتحانہ انداز میں آگے بڑھا اور کیمرے کے سامنے آیا اور اس نے اسے ایک کامیابی کی حیثیت سے اعلان کیا اور اسرائیل کے لیے اسے بڑی کامیابی سمجھا, اور اس بات کے پیش نظر کہ جو واقعات پیش آئے جیسے کہ استقامتی محاذ کے کمانڈروں اور بزرگانوں کی شہادت جو ہے وہ یہ اس سے ممکن ہے کہ مزید کامیابی حاصل ہو, لیکن جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وعدے صادق دو آپریشن کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے وہ انتقامی کاروائیاں جو صہیونی حکومت کے خلاف انجام دی, اس میں امریکہ نے جو ہے وہ جو تھاد اینٹی میزائل سسٹم جو ہے تعینات کیا تھا ایک اینٹی میزائل سسٹم کے طور پر, جو کہ بہت جدید ترین اور بہت ہی طاقتور تھا, دوسرے گنبد آئرن ڈروم کے مقابلے میں. لیکن آپ نے جو ہے وہ گزشتہ شب جو کاروائی دیکھی یمن کی طرف سے, وہ ایک ایسی کاروائی تھی جس نے اس نے جو ہے وہ میزائلی سسٹم کی آبرو جو ہے وہ ختم کر لیا, کوئی عزت نہیں رہ گئی اس کی. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے کہ جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے. ایک ایسی حکومت جس نے جو ہے وہ جولان کی پہاڑیوں کو مزید اس سے زیادہ حاصل کر لیا اپنے علاقوں میں, اور اپنے ٹینگ جو ہے وہ پہنچا دیے دمشق کے قریب تک, اور جو بہت اچھے تعلقات بھی اس کے جو ہے وہ موجودہ دہشت گردوں سے جن کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس وقت شام کے امور ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ مسلسل اور مؤثر حملوں کو جو استقامتی فورس کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں محفوظ نہیں کر پا رہی ہے. یہاں پر غیر اس کے کہ ایک فوجی ذلت اور بے عزتی اور توہین ہے, ایک سیاسی توہین اور بے عزتی بھی ہے جو کہ امریکہ کی بھی حمایت حاصل ہے رجیم صہیونی حکومت کو. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یمن جو ابھی کچھ برسوں تک جو ہے وہ جنگوں میں الجھا ہوا تھا, امریکہ, برطانیہ, سعودی عرب جو ہے وہ رات و دن اس پر حملے کر رہے تھے, اور اسرائیل بھی ابھی حال ہی میں دو بار جو ہے اس پر حملہ کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 51 بار جو ہے وہ کامیاب میزائلی آپریشن انجام دیا, اور کوئی بھی دفاعی سسٹم صہیونی حکومت کا جس کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی جا رہی تھیں اور بڑے بڑے نعرے لگائے جا رہے تھے, کوئی ایک بھی جو ہے وہ میزائل جو ہے وہ اس کا پتہ نہیں لگا پائے اور ان کو لگنے سے روک نہیں پائے. خیلی ممنون
صابر ابو مریم صاحب. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے سامنے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہی ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک تو یہ ہے کہ عالمی عدالت کی طرف سے نیتن یاہو اور ان کے جو سابق وزیر جنگ ہیں ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا جاتا ہے. کل ہم نے دیکھا جنرل اسمبلی کے میں 3 قراردادیں غاصب اسرائیل کے خلاف پاس کی گئی, تو دنیا تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور پروپیگنڈا کچھ اور کیا جا رہا ہے.
اصل میں بات یہ ہے کہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ ہیں کون؟ سوال تو یہ ہے کہ وہ خود اسرائیلی ایجنٹ ہیں, وہ خود امریکی ڈالروں پہ پلنے والے کچھ ادارے ہیں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, جو دنیا کو حقائق توڑ موڑ کر بتانا چاہتے ہیں. جو حقیقت ہے, جو پڑھے لکھے دنیا ہے, جو معاشرہ ہے, جو سول سوسائٹیز ہیں, جو سولائزڈ اسٹیٹس ہیں, ان کے عوام ہیں, وہ بڑی اچھی طرح سے حالات اور واقعات کو جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہے. اور خود اسرائیل کا امیج میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کس طرح سے ڈیمیج ہو چکا ہے, وہ اپنے اس ڈیمیج کو اس کو واپس نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی کر لے اس وقت اسرائیل, وہ اس وقت جو ہے ایک ایسی پوزیشن پر آ گیا ہے کہ جہاں اس کو اپنا امیج ٹھیک کرنے کے لیے بھی شاید 100 اور چاہیے, جو کہ اس کو نہیں ملنے والے. اس کی زندگی تو خود بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے جو ابھی یعنی ختم ہو رہی ہے, اور اسرائیل ڈوب رہا ہے, جس کو کہا جائے کہ وہ اپنی جڑ سے ختم ہو رہا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, جو جہاں تک یہ بات ہے کہ جی ہاں, جو عالمی عدالت نے بھی ان کے خلاف کام کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے کسی حد تک صحیح ہے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان کو ہینگ کیا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں, ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جائے, ان کو فارغ کیا جائے. اگر کوئی انٹرنیشنل لا نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے, اور اگر انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں وہ اگر چاہتی ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لا, اس کی نارمز, اس کا کلچر, اس کی ساری چیزیں باقی رہیں, تو پھر یہ ضروری ہے کہ امپلیمنٹیشن فورس بنائے. ایک امپلیمنٹیشن فورس بنا کر اس جیسے نیتن یاہو جیسے ظالم اور صفاق جو جنگی جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں, ان کو صرف یہ وارنٹ کا کیا ہے؟ وہ تو 124 ممالک ہیں جنہوں نے جو ہے نا اسٹیچو آف روم کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں. اب یہ وہاں بھی جائے گا تو پتہ نہیں ان میں سے بھی کوئی گرفتار کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن ایک اس کے اوپر ایک بٹن ضرور ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بٹن اس کے اوپر ڈالنا چاہیے. گرفتاری سے کیا ہوگا؟ گرفتار کر لے گا تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ ان کو لٹکاؤ, ان کو پھانسی کی سزائیں دو, موت کی. انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کھلے عام قتل کیا ہے, ایک لائیو ہولوکاسٹ ہوا ہے جسے دنیا کے جو ہے وہ 6 جو لوگوں نے اپنے ٹیلی فون پر, اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھا ہے. اس سے بڑے شواہد اور ثبوت کیا چاہیے؟ خود ICC میں بیٹھا ہوا جو جج ہیں, وہ اگر اپنا موبائل فون کھول لے اور سوشل میڈیا پہ دیکھے تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ اتنی بڑی ہولوکاسٹ جو ہے وہ اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ پروپیگنڈا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو سیف سائڈ دینا چاہتے ہیں, اسرائیل کو بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ شام کا مسئلہ بھی کھل گیا ہے, شام کے اندر بھی اسرائیل وہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے, وہاں کی زمینوں کو ہتھیا رہا ہے, وہاں پہ قبضہ کر رہا ہے. لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ قبضہ بھی یہ زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر جوتوں میں جیسے کہتے ہیں نا مثال ہے کہ جوتوں میں دال بٹنا, تو اب وہ جولانی ہے, دوسری طرف ترکی ہے, ادھر شام ہے, ادھر امریکہ ہے, یہ سارے اسرائیل یہ سب مل کر ایک دوسرے کو مارنے والے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہی ڈونلڈ ٹرمپ یہی خود کہے گا کہ اس کے اوپر تو وہ $10 million کا انعام ہے, ابھی مارو اس کو, فارغ کرو, اب اس کے مقاصد پورے ہو گئے, اب شام تو توڑ دیا ہے نا, شام کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں بھی دنیا کے اندر جب ہو رہی ہیں, ادھر یوکرین کا مسئلہ چل رہا ہے, وہاں پر وہ رشیا کے خلاف انہوں نے ایک بڑا محاذ کھول رکھا ہے, تو ان ساری چیزوں کی پردہ پوشی بھی کرنے کے لیے انہوں نے ملینز آف ڈالرز میڈیا اور سوشل میڈیا پہ خرچ کیے ہیں صرف پروپیگنڈا کرنے کے لیے, جو آپ کا سوال ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی بنیاد, اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ اصل حقائق سے وہ پردہ ہٹا کر دنیا کو کنفیوز اور مس لیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ غلط خبروں کے اندر جو ہے وہ الجھے رہیں اور وہ مایوس ہو جائیں, جبکہ حقیقت اس کے برعکس. میں نے کہا نا اگر اسرائیل کامیاب ہے تو بھائی حماس کو ختم کر دے, آج وہ اعلان کر دے کہ ہم نے ختم کر دی حماس, وہ اعلان کر دے ہم نے حزب اللہ ختم کر دی. اس کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ یہ اعلان کر سکے, کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے. اس سے بڑھ کر میں اگلی بات کروں, مغربی کنارے کے اندر مزاحمت شروع ہو گئی ہے, مغربی کنارے کی مزاحمت جو ہے وہ ان کے لیے اتنی درد سر بن گئی ہے اس وقت کہ اب یہ فلسطینی اتھارٹی کو لالچ دے رہے ہیں کچھ پیسوں کا, کچھ اور چیزوں کا, کہ بھائی آؤ وہ مل کر اس کو روکے, بھی کام وہاں پہ ہونے جا رہا ہے. لیکن پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر غزہ سے وہ نکل کر مزاحمت مغربی کنارے میں داخل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسلامی مزاحمت ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے, اسرائیل کامیاب نہیں ہو رہا.
بہت بہت شکریہ صابر ابو مریم صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اسی حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایک طرف جہاں غزہ پر صہیونی جارحیت کو 442 دن گزر چکے ہیں, تو دوسری طرف اس جارحیت کو رکوانے اور جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں. باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے میں بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں, ان میں صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان غزہ پر جارحیت کے حوالے سے دونوں فریقوں کے نقطۂ نظر میں پایا جانے والا اختلاف بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ صہیونی حکومت کے ساتھ ممکنہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے فلسطینی قیدیوں کی فہرستیں بھی تیار کی جا رہی ہیں. ایک صہیونی عہدیدار نے ٹی وی چینل کان کو بتایا کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. بعض ذرائع کے مطابق اسرائیل اہم فلسطینی قیدیوں کو ملک سے باہر بھیجنے کا خواہاں ہے اور نہیں چاہتا کہ وہ غزہ یا غرب اردن جائیں. دنیا اسنا صہیونی چینل 12 کے نامہ نگار آلموگ بوکر نے انکشاف کیا کہ کچھ اسرائیلی قیدیوں کے خاندانوں کو ایسے اشارے ملے ہیں کہ پہلے مرحلے میں حماس کے ساتھ معاہدہ آئندہ 10 دنوں کے اندر ممکن ہو سکتا ہے. دوسری جانب غزہ میں بدترین ظلم و جہریت کا ارتکاب کرنے والے اور صہیونی قیدیوں کے خاندانوں کے اصرار کے باوجود قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار نہ ہونے والے صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنی گرفتاری کے خوف سے پولینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے, کہ جہاں اسے 27 جنوری کو آشورز کیمپ کی یادگاری تقریب میں شرکت کرنا تھی. واضح ہے کہ 1 دسمبر کو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے نتنیاہو اور سابق صہیونی وزیر جنگ یوآف گیلنڈ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. امریکہ اور برطانیہ سمیت بہت سے یورپی ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کی بے دریغ حمایت کے باوجود ان ملکوں میں بہت سے لوگ ان ملکوں کی اس پالیسی پر تنقید کر رہے ہیں. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر اب تک غزہ میں جس طرح صہیونی حکومت نے ظلم و جہریت کے پہاڑ توڑے ہیں, اس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے اور دنیا کے بیدار ضمیر لوگوں نے اس پر ہر جگہ کھل کر احتجاج کیا ہے اور صہیونی جہریت کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ باضمیر انسانوں اور انسانیت کی اس آواز کو سنا جائے اور صہیونی جہریت کو رکوانے کے لیے صرف زبانی نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں.
پروگرام فلسطینی کاز آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. صابر ابو مریم صاحب،
جناب
صابر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب سے ان حکومت جو ہے وہ ایک طرف تو اس نے ظلم و جارحیت کا بازار گرم رکھا، 442 دن ہے یہ ظلم و جارحیت جاری ہے فلسطینیوں پر، اور دوسری طرف ان کو یہ جو امدادی سامان کی ضرورت ہے، اشیاء ضروریہ کی ضرورت ہے، خاص طور پر سردیوں کا موسم ہے، اور یہ بھی ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے، اور بین الاقوامی ادارے جو امدادی کاموں میں مصروف ہیں غزہ میں، غاصب صہیونی حکومت ان کا راستہ بھی روک رہی ہے، اور اسی کے خلاف جنرل اسمبلی میں قرارداد بھی پاس کی گئی ہے. تو غاصب صہیونی حکومت کے اس انسانیت سوز اقدام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے جی، غاصب صہیونی ریاست اسرائیل جو بنیادی طور پر ایک غاصب اور ناجائز ریاست ہے، جس کا وجود ہی غلط ہے، جال سازی کے اوپر ہے، جس کا وجود ہی جھوٹ پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے، فریب، یعنی اس کو وہ بدی کا محور کہا جائے. اب جو بدی کا محور ہے، اس کے بارے میں جو بھی وہ کام کرے اس کے بارے میں کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو وہ بدی کا محور کہا جا سکتا ہے. لہذا یہ جو کام ہے یہ انسان دشمن کام ہے، کہ ایک طرف آپ نے قتل عام شروع کر رکھا ہے، ایک آرگنائزڈ سسٹمیٹک جینوسائڈ شروع کر رکھی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ وہاں پر جو امدادی سرگرمیاں نہیں ہونے دیتے. اس کی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو وجود ہے وہ وجود، کیونکہ وہ بدی کے اوپر ان کا وجود ہے، تو لہٰذا ایک تو یہ ان کا فیکٹر ہے. کہ اس وجہ جہاں تک سیاسی فیکٹر یہ ہے کہ یہ اس عمل سے غزہ کے اندر جو اسلامی مزاحمت ہے، حماس ہے، القسام ہے، جہاد اسلامی ہے، ان کے اوپر ایک دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں. اس دباؤ کو بڑھا کر یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی بھیک مانگو، جنگ بند کرو اور ہمارے ساتھ یعنی ہمارے آگے چھپ جاؤ، کہ اگر بھوک بڑھے گی، قحط بڑھے گا، بچے بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، سردی سے تڑپیں گے، تو سارے عوام جو ہے وہ جو مزاحمت کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ان کو پریشرائز کریں گے، کہ اور وہ مجبور ہو کر معاہدہ کریں گے اور ہم سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ہم جو چاہتے ہیں، اسرائیل جو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہو پا رہا. یہ تو پہلی دفعہ تو یہ نہیں کیا انہوں نے. آپ دیکھیے، یہ غزہ کا محاصرہ 2007 میں کیا گیا تھا. 2007 سے یہ غزہ محاصرے میں تھا. یہاں کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچتی تھی، پینے کا پانی یہاں پہ نہیں تھا. 2007 سے اب تک لے کر کتنے سال ہو گئے، 16-17 سال ہو گئے. تو غزہ کے لوگ جو ہیں وہ تو اس چیز کے اندر ان کی پریکٹس ہے کہ انہوں نے پہلے بھی.
جی صابر صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، ایک ڈیڑھ منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی اشارہ کیا اور رہبر انقلاب اسلامی نے بھی فرمایا تھا کہ افراد کے جانے سے مزاحمت کمزور نہیں ہوگی. مزاحمت ایک عقیدے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک یقین کا نام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزاحمتی فورسز کے افراد تھے، ان کے جانے سے مزاحمت ختم ہو جائے گی؟
ہرگز ختم نہیں ہوگی. بالکل. جو انقلاب اسلامی کے سربراہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای صاحب نے فرمایا ہے، 100% یہ مسلم امہ کی رہنمائی کر رہے ہیں. اس وقت کہیں دنیا میں کوئی مسلم لیڈر ایسا نہیں ہے جو امید دلوائے، جو مسلمانوں کو یقین دلوائے، جو فلسطینی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو. جامعۃ الازہر سو رہی ہے، جو امام حرم ہے مسجد حرام کا وہ بھی سو رہے ہیں. ایک ہی لیڈر ہے دنیا کے پاس جو ایران میں بیٹھے ہیں، اور وہ آیت اللہ خامنہ ای ہیں. اور انہوں نے بالکل 100% تمام اس کے اوپر، ہم جو ہے پوری دنیا اس پر متفق ہے، جو حقیقت پسند جو دنیا ہے، کہ افراد پہلے بھی گئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ مزاحمت ان افراد کے جانے کے بعد بھی طاقتور ہوئی ہے، اور اب بھی ہمارے افراد گئے ہیں. یقیناً بڑے قیمتی افراد تھے، ہمارے دل ان کے لیے آج خون کے آنسو رو رہے ہیں، لیکن ہم اسی امید کے ساتھ ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے جو مسلم دنیا کا، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پور امید رہے، پور یقین رہے، مزاحمت آگے بڑھ رہی ہے اور اسرائیل انشاءاللہ جو جیسا انہوں نے کہا ہے جڑ سے اکھڑ رہا ہے. تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ مزاحمت افراد کے جانے سے ختم نہیں ہوتی. ہاں، تھوڑی دیر کے لیے خلا ضرور آتا ہے، لیکن اس خلا کو دوسرے آ کر انشاءاللہ وہ بھر دیتے ہیں. اور یہ سید حسن نصر اللہ نے اپنی شہادت سے قبل جو تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چلے جائیں گے، ہمارے بیٹے ہمارے پوتے اس میدان کے اندر موجود ہیں جو اس کو آگے بڑھائیں.
صابر صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، اور شکریہ ناظرین آپ کا بھی شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
ہے۔